نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز طلبا، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا کیا مقصد ہے، یہاں ہم کیوں جمع ہوتے ہیں اور کس لیے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارا ظاہر اور باطن درست ہو، اور اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق ہم کو نصیب ہو. اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ اس راستے میں سب سے پہلا قدم کیا ہے. جو شخص اپنی اصلاح چاہتا ہو، اپنے اخلاق اعمال کو درست کروانا چاہتا ہو، تو سب سے پہلے کون سا کام ضروری ہے جس کے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتا؟ اور وہ بتایا گیا تھا سچی توبہ. اور سچی توبہ کے بیان میں یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم گناہوں کو گناہ سمجھیں، گناہوں کو خطرناک سمجھیں، اپنے لیے سخت نقصان دہ جانیں، اور چاہے وہ گناہ عام ہو چاہے وہ گناہ خاص ہو، ہر حال میں اس کو برا اور بہت ہی برا سمجھ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں. غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کریں اور آئندہ بچنے کا پختہ ارادہ کر لیں. تو پہلا قدم توبہ ہے. جب تک توبہ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر توبہ کے بعد ہمیں کون کون سے کام کرنے ہوں گے ان کی بھی تفصیل بتائی گئی تھی. مثلاً ذکر اللہ کثرت سے کریں. کثرت ذکر اللہ بھی انسان کے باطن کی اصلاح کے اندر بہت ہی زیادہ معین، نافع اور مفید ہے. ایک یہ بات بتائی گئی تھی کہ اصلاح و تربیت کے اندر کامیابی کا واحد راستہ کسی اللہ والے کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ، اصلاح کے پکے ارادے کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ عام طور پر کسی کی اصلاح اگر ہوتی ہے یا ہوئی ہے یا ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے، اس کے بغیر عام طور پر نہیں ہوتی، اگرچہ ممکن ہے لیکن وہ ممکن نادر ہے. اور النادر کالمعدوم، بالکل اسی طرح جیسے کہ عام طور پر تو اولاد ہوتی ہے میاں بیوی کے ملاپ سے، مرد عورت نکاح کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما دیتے ہیں. اگر کوئی شخص شادی تو کرے نہیں اور یہ چاہے کہ میرے بھی اولاد ہو جائے، ممکن ہے لیکن عادتاً ایسا ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ معمول نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ممکن کی مثالیں دکھا دی ہیں، بتا دی ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام، نہ ان کے والد ہیں نہ ان کی والدہ ہیں، بغیر والد والدہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کیونکہ کوئی والدہ نہیں. یہ دوسری صورت ہو گئی. اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نے. یہ تین صورتیں ممکن تھیں کہ انسان پیدا ہو اور ماں باپ کوئی بھی نہ ہو، انسان پیدا ہو جائے باپ ماں کوئی بھی نہ ہو، انسان پیدا ہو جائے باپ کوئی بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تین نمونے بھی دکھا دیے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ماں باپ سے اولاد ہو، اس کی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو اس کا نمونہ بنایا. ایسے اصلاح بغیر شیخ و مرشد کے بھی ممکن ہے، ایسے بھی نادر واقعات ہیں، لیکن دستور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، معمول نہیں ہے، عادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. جس طرح عادت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ میاں بیوی سے اولاد عطا فرماتے ہیں، اسی طرح یہ بھی معمول ہے کہ اللہ والے کی صحبت سے اصلاح فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، تعلق مع اللہ عطا فرماتے ہیں. لہذا نادر پر تکیہ لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. جیسے کسی کا بغیر نکاح کے اولاد کی طلب اور چاہت حماقت ہے، ایسے ہی کوشش یہ چاہے کہ میرا کسی اللہ والے سے تعلق بھی نہ ہو، میں اسی صحبت میں بھی نہ رہوں، میرا اسے کوئی تعلق بھی نہ رہے اور پھر میری اصلاح بھی ہو جائے. یہ خیال استو مال استو جو لہذا کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ہوگی، اور وہ بھی نام کا نہیں، اخلاص کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور سچی طلب کے ساتھ رہے گا تو فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت کا راستہ جو ہے، بس یہ سب سے زیادہ اسلم، سب سے زیادہ احفظ، سب سے زیادہ اقرب ہے. آسان بھی ہے، محفوظ بھی ہے، قریب تر بھی ہے. اور خاص طور سے ہمارے سلسلے میں اللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اتباع سنت ہی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. اس کا بھی اختیار کرنا ناگزیر ہے. آج یہ بتلانا ہے انشاءاللہ تعالی کہ اصلاح و تربیت کا پہلا قدم تو معلوم ہو گیا کہ وہ توبہ ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ جب ہم اصلاح و تربیت کے راستے میں قدم رکھیں اور چلنا شروع کر دیں تو کیسے پتہ چلے ہم منزل پہ آ گئے، ہماری منزل مراد کیا ہے، اس راستے کی آخری حد کیا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ ہاں بھائی اب ہم جہاں سے جس مقصد کے لیے چلے تھے وہاں اس مقصد کو ہم نے پا لیا. دنیا میں ہر چیز کی ابتدا ہوتی ایک انتہا ہوتی، جب آدمیوں کو انتہا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ابتدا معلوم کرتا ہے، پھر ابتدا سے چلنا شروع کرتا ہے تو انتہا کو پہنچتا ہے. جیسے عالم بننا ایک انتہا ہے، درجہ اولا اس کی ابتدا ہے. یہ روز سیدھے دورے میں جا کر کے بیٹھ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے میٹرک پاس کرے، یہ جائے گی جب پانچ سال پورے کرے، پھر درجہ اولا میں بیٹھے، پھر اس طرح یہ ابتدا ہو گئی. اب بڑھتے 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 ایک دن دورہ حدیث میں پہنچ جائے اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر کے سند مل جائے، انتہا ہو گئی. درسیات کی انتہا کو پہنچ گیا. یہ مکان ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں مکان بناؤں، سب سے پہلے آدمی اس کے لیے زمین حاصل کرتا ہے، پھر اسے نقشہ بنواتا ہے، پھر بنیادیں کھدوا کر کے ان کو بھرواتا ہے، سیٹوں مکمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر نقشے کے مطابق گھر بنواتا ہے. گھر بنوانے کے بعد پھر اس کا پلستر وغیرہ کرواتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر رنگ روغن کرواتا ہے، پھر حسب ضرورت اس میں فرنیچر اور آرام و راحت کا سامان اکٹھا کرتا ہے اور چاروں طرف سے اس کو محفوظ کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر رہتا ہی ہے اس کی انتہا. ایسی سلوک و طریقت کی بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. تو جیسے ابتدا کا جاننا ضروری ہے، ایسے انتہا کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ جو بھی اس راستے میں قدم رکھے تو قدم رکھنے کے بعد وہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میں منزل مراد کی طرف رواں دواں ہوں یا نہیں، چل بھی رہا ہوں یا نہیں، اور وہ منزل آئی یا نہیں آئی، اس راستے میں چلنے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا بھی یا نہیں. یہ بہت ضروری ہے. ایک آدمی اپنے گھر سے چلتے ہوئے اسے پتہ ہی نہ مجھے کہاں جانا ہے، تو حیران رہے گا، پریشان رہے گا، اس لیے اس کی تو کوئی منزل ہے ہی نہیں، وہ چلنا ہی چلنا، چلنا ہی چلنا. تو جیسے اس کا چلنا بے مقصد ہے، یعنی بے مقصد ہو سکتا ہے اگر منزل مراد نہیں، منزل مراد منزل معلوم نہیں ہے. اور آخری منزل کا اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اس راستے میں اول تو قدم رکھنے والے بہت کم ہیں، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے اطوار، اپنی عادات، اپنا ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو. عوام الناس میں تو پھر بھی کچھ کچھ ہے، ہمارے دینی مدارس کے اندر تو کچھ کچھ کہنا بھی مشکل ہے. یوں کہتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ ان میں سب سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ رات دن قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اصلاح و تربیت کی باتیں قرآن شریف میں ہی پڑھتے ہیں، حدیث میں ہی پڑھتے ہیں، فقہ میں ہی پڑھتے ہیں. سارا کا سارا بندے کی اصلاح کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، اعمال کی درستی کے لیے ہے. سر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ماں بونے پر رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو مدون فرمایا اور ان کے علوم کو کتابوں کی شکل میں مرتب اور مدون فرمایا، اور ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ بس وہ اپنی مثال آپ ہیں. تو کسی نے مجھے پوچھا، حضرت آپ نے فقہ کے اندر تو بہت ساری کتابیں لکھ دی، زہد میں کوئی کتاب نہیں لکھی، جس کا تعلق دل کی دنیا سے اور باطن سے. اگر لکھی تو ہے کتاب البیوع لکھی, فقہ کے اندر کتاب البیوع یعنی تمام معاملات جتنے بھی ہیں جس میں بیوع کے اندر تمام بیوع آ گئے, اجارہ آ گیا, رہن آ گیا, کفالہ آ گیا, حوالہ آ گیا, وسایا آ گئے, سارے ابواب ہیں, وہ سب اسی لیے لکھے ہیں کہ ان پر عمل کرنا یہ آخرت کی تیاری کرنا ہے, دنیا سے اعراض کرنا ہے, آخرت کے اپنے آخرت میں اپنے دل کو لگانا ہے. تو رات دن پڑھتے ہیں, وہ رات دن وہ کی چیزیں پڑھتے ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے, ہمارے نماز اخلاق و اعمال کی درستی سے ہے, آخرت کی فکر سے, لیکن پھر فکر نہیں ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اسی کو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدرسے بانج ہو گئے, ہمارے مدرسے بانج ہو گئے. بانج کیا تھا؟ اس وقت اس کے اولاد نہ, نکاح کا مقصود اعظم ہے ولد صالح, نیک اولاد کا حصول. اور جب نکاح کے بعد اولاد ہی نہیں ہو رہی تو نکاح کا جو بہت بڑا مقصد تھا وہ حاصل نہ ہوا, جب حاصل نہ ہوا تو عورت کو بانج کیا جائے گا. تو یہ تو عورت جو ہے عقیمہ ہے, بانج ہے, اس کے تو اولاد ہی نہیں ہوتی, تو پھر اولاد کے لیے کتنے لوگ جتن کرتے ہیں. ایسے ہمارے فرماتے کہ یہ مدرسے بانج ہو گئے, 60-70 سال سے اب یہ مدرسے جو ہے اب یہاں سے کوئی پیدا نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ پہلے ان مدرسوں سے اللہ والے پیدا ہوتے تھے, تو ان کا مقصد حاصل ہوتا تھا, جیسے نکاح کا مقصد ہے نیک اولاد کا حاصل ہونا. اب یہاں سے عالم تو پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سے زیادہ تیار ہوتے ہیں, لیکن ان میں اللہ والے نہیں ہوتے, اللہ ماشاء اللہ, یہاں سے اللہ والے پیدا نہیں ہوتے, اس لحاظ سے مدرسے بانج ہو گئے. جو آتا ہے اس کا مقصد پڑھنا ہے, جو آتا ہے اس کا مقصد بس پڑھنا بن جاتا ہے, بعمل بننا مقصد بہت ہی نادر اور شاذ. تو ان مدرسوں کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ یہاں سے اللہ والے پیدا ہوتے, آخرت کے خوف رکھنے والے ہوتے, آخرت کی فکر کرنے والے ہوتے, حلال حرام میں تمیز کرنے والے پیدا ہوتے, گناہوں سے بچنے والے ہوتے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوتے, اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے جام سے سرفراز ہوتے, لیکن وہ نہیں. عالم تو بہت ہیں, مفتی بہت تیار ہو رہے ہیں, قاضی بہت بن رہے ہیں, لیکن اللہ والے نظر نہیں آتے, اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ بہت ہی کم. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے بہت ہی زیادہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے والے, تعلق معاللہ کے حامل یہاں سے تیار ہوتے, مگر یہاں ہی اس کی سب سے زیادہ کمی. اور جہاں اس کی امید کم تھی عوام الناس, وہاں پہ کچھ کچھ لوگ ہیں فکر ہے, ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے, اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اول تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اول تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس لیے ان کے لیے تو بس یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ان کو بھی اس کی توفیق عطا ہو, دعائیں کر سکتے. اور جو توجہ دینے والے ہیں, جو بمشکل 1% ہوں گے یا 2% ہوں گے, کہ جو اصلاح و تربیت کے راستے میں قدم رکھتے ہیں, ان میں بھی اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو قدم رکھنے کے بعد منزل تک پہنچنے کا شاید ارادہ ہی نہیں کرتے. بس اس راستے میں آئے, توبہ اللہ کی, پھر اس کے بعد بس پھر ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھ گئے. آگے بڑھنے کی فکر ہی نظر نہیں آتی, منزل تک پہنچنے کا ان کا ظاہرا ارادہ ہی نہیں معلوم ہوتا. اس لیے کہ جب آدمی کوئی مکان بناتا ہے تو درمیان میں مکان چھوڑے کون بیٹھتا ہے, چاہے سیمنٹ مہنگا ہو چاہے سریا مہنگا ہو، اور پھر چاہے ماربل ملے یا نہ ملے، جب مکان بنانا شروع کر دیا تو عام طور پر آدمی اسی کو دم لیتا ہے جب اس کو مکمل کر لیتا ہے. یہ فطری تقاضا ہے انسان کہ جس کام کو شروع کرے اس کو انتہا کو پہنچے. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا، دنیا کے سارے کاموں میں اسی اصول پر کار بنے لوگ، جو جس لائن میں جو کام شروع کرے گا اس کو آخری تک پہنچانے کی پوری پوری کوشش کرے گا، اب چاہے نفع ہو یا نقصان، اچھا ہو یا برا، لیکن پورا کرے گا اس کو. لیکن بس یہاں یہ استاد ہم پر آ پڑی، یہ ہماری شامت اعمال سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اگر قدم کوئی رکھتا بھی ہے تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ بس قدم رکھنے کے بعد بس پھر ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو انتہا تک پہنچانے کی فکر نہیں کرتے. کسی میں جناب کسی کے 10 سال گزر گئے، کسی کے 15 سال گزر گئے، کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 25 سال گزر گئے، جب داخل ہوئے تھے کسی شیخ کے یہاں تو نوجوان تھے اور جناب بڑھاپا آ گیا، لیکن حال کیوں کرتے ہیں، نہ اخلاق سدھرے، نہ اعمال سنورے، نہ ظاہر درست ہوا، نہ باطن سنورا، نہ کوتاہیاں دور ہوئیں، نہ اچھائیاں پیدا ہوئی. اور جس منزل تک پہنچنا تھا وہ تو کوسوں میل دور، اس کی طرف چلنا ہی نہیں، رواں دواں ہونا ہی نہیں. اس وجہ سے بھی اس کی انتہا بتانا ضروری ہے، کم از کم منزل تو نظر آ جائے کہ بھئی یہ ہے منزل، یہ ہے ہمارا اسٹیشن جہاں ہمیں اترنا ہے. منزل مراد ہماری یہ ہے، اب اس کے بعد ہمیں اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، دیکھتے رہیں کہ بھئی ہم منزل سے اب قریب ہیں یا دور ہیں، قریب ہیں یا دور ہیں. منزل آ جائے تو چلو بھئی ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ نے اس کو کل شروع کیا تھا، آج ایک آخر میں پہنچا دیا، اختتام کو پہنچا دیا، جو مقصود تھا اللہ کے فضل سے حاصل ہوا، نہیں ہوا تو کوشش کریں، محنت کریں، توجہ دیں، آگے بڑھیں، راستے میں نہ بیٹھیں. راستے میں بیٹھنے والے بہت زیادہ ہیں، تھوڑا چل کے بس بیٹھ گئے، تھوڑا چل کے بس بیٹھ گئے. بس تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس راستے کی جو انتہا ہے وہ ہے اللہ تعالی کی رضا. کہ بندہ اصلاح و تربیت کے راستے میں قدم رکھے، تمام گناہوں سے توبہ کرے، توبہ کر کے ان سے آئندہ بچنے کا عزم مصمم کرے، اور پھر خاص طور پر اس کے باطن میں جتنے رذائل ہیں ان کو دور کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، یہاں تک کہ ان رذائل کا ازالہ ورنہ امالہ ہو جائے. اور جتنے فضائل ہیں ایک ایک کر کے ان کو اپنے پیدا کرتے کرتے ان کا عادی بن جائے، جس کو مقام کہتے ہیں. مثلا صبر ہے تو صبر کرتے کرتے مقام صبر پر فائز ہو جائے، شکر ہے شکر کرتے کرتے مقام شکر پر فائز ہو جائے، زہد ہے زہد کرتے کرتے مقام زہد پر فائز ہو جائے. اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اس میں اس کو حاصل کرتے کرتے مقام محبت پر فائز ہو جائے، مقام انس حاصل کر لے. اس طرح سے ان مقامات کو طے کرتے ہوئے، اور انہیں کو سلوک کی منزلیں کہتے ہیں، ان منزلوں کو طے کرتے کرتے آخرکار مقام رضا پہ فائز ہو جائے. اب جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام نصیب ہو گیا، سمجھو راہ طریقت کی انتہا کو پہنچ گیا. جہاں پہنچ کر کے پھر بندہ عام طور پر مردود نہیں ہوتا. اس سے پہلے پہلے تو کسی وقت بھی اس کے مردود ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے, لیکن جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. صحابہ کرام کو اللہ پاک نے یہ مقام دنیا ہی میں عطا فرما دیا. اور قرآن شریف میں اس کو نازل فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے, ورضوا عنہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا, بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, دونوں طرف سے لازم ملزوم ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو بندہ راضی, بندہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ راضی, دونوں طرف سے ایک دوسرے کی رضا حاصل ہونا ایک دوسرے کے ساتھ یہ لازمی ہے. صحابہ کرام کو اللہ پاک نے دنیا میں یہ مقام عطا فرما دیا. اور اکثر اہل ایمان کو اللہ پاک یہ خوشخبری موت کے وقت نصیب فرما دیتے ہیں. جب مومن کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے اور اس کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے اس کو سناتا ہے, یا نسل مطمئن ہے کہ جی ارا ربی راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے نفس مطمئنہ چل اپنے پروردگار کی طرف, اس حال میں کہ وہ تو اس سے راضی اور خوش ہے. اور کہا جاتا ہے کہ فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا, فادخلی جنتی اور میں جنت میں داخل ہو جا. حدیث میں آتا ہے یہ سنتے ہی اس کی روح جسم کو چھوڑ دیتی اور آنن فانن جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جیسے کہ پانی قطرہ مشک کا منہ کھولنے سے باہر نکل آتا ہے. جیسے مشک کا منہ کھول دو اسے الٹا کر دو تو ایک قطرہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بلا تاخیر باہر آ جائے گا. بس ایسی مومن کی روح جو ہے یہ مزدہ جاں فضا پر یہ عظیم بشارت سن کر کے بس ایک دم اس کے جسم سے باہر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ بشارت جنت میں عطا فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, پھر جنت جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا, جس کو جنتی بھی دیکھیں گے جہنمی بھی دیکھیں گے, اور ان کے بیچ میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کیا ہے, تو سب بتائیں گے تو موت ہے. تو ان کے سامنے اس مینڈے کو اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا, یعنی موت کو وہاں پر موت آ جائے گی. تو جنتی کی خوشی کو انتہا نہ رہے گی کیونکہ وہ سمجھتا ہے موت تو ختم, اب ہمیں ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ جنت میں رہیں گے, اور دوزخیوں کے غم کی کوئی انتہا نہ رہے گی اس لیے کہ اب موت وہاں بھی نہیں آئے گی. تو انہیں ہمیشہ ہی عذاب ہوتا رہے گا, اب عذاب کی شدت کی وجہ سے بھی موت ہی نہیں آئے گی. پھر دنیا میں تو یہ کوئی تکلیف زیادہ ہو جائے, غم زیادہ ہو جائے تو موت آ جائے تو آدمی کو سکون مل جاتا ہے, اتنے کو پاپ کٹا, وہاں تو موت ہے ہی نہیں جو وہاں کا عذاب کبھی کم یا ختم ہو سکے. اور پھر جنت کی نعمتیں بھی جنتیوں کو مل جائیں گی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی دولت سے بھی مالا مال ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور بار بار اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی, تو جب ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہوں گے اور سب اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہوں گے تو اللہ پاک وہاں پر یہ خوشخبری کہ اب ایک نعمت میں اور تم کو دیتا ہوں, اب میں ایک اپنی نعمت اور تم کو دیتا ہوں, کہ جنت بھی تم کو دے دی, جنت کی نعمتیں بھی تم کو دے دی, اپنی زیارت کی نعمت بھی دے دی, اب ایک نعمت اور دے دی. اعلان کی، بس میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں گی، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا.
اللہ،
بس جب یہ اعلان سنیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں اس کے آگے ہیچ معلوم ہوں گی. تو اس سے پہلے پہلے تو خطرہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب رہنا سہنا عارضی ہو، جتنے اعمال ہیں اس کے مطابق ہونا تو انصاف ہے ہی کہ 100 سال عبادت کی 100 سال جنت میں رہ لو، 50 سال عبادت کی 50 سال، اس کے بعد ختم. اور اگر نبی ختم ہو تو ناراضی خطرہ ہر وقت. یہ بھی عاشقوں کے لیے سبحان روئے، جب اللہ پاک کے فرمان بس بھائی اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے ناراض نہ ہوں گا، تو بس جو آخری دھڑکا تھا وہ بھی ختم. اتنی اہل جنت کو خوشی ہوگی، اس قدر جنتیوں کو خوشی ہوگی کہ اس کے برابر کسی چیز سے خوشی نہ ہوگی. اس سے ساری نعمتوں کی تکمیل ہو جائے گی. اسی لیے اہل جنت کے جنتوں کے نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ سارے ایمان بھی انہیں کی رضا کی بدولت ہے، اسلام بھی ان کی رضا کی بدولت ہے، پھر دین پہ چلنا بھی ان کی رضا کی بدولت ہے، پھر خاتمہ ایمان پر ہونا بھی ان کی رضا کی بدولت ہے، پھر قبر کے اندر نعمتیں اور ملنا وہ بھی ان کی رضا کی بدولت ہے، ان کے ایمان کی بدولت ہے، پھر آگے کی ساری نعمتیں یہاں تک کہ جنت میں جانا بھی، اور پھر جناب جنت کی نعمتوں کے دوام اور بقا بھی سب ان کی رضا کی برکت ہے. تو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہی منتہا طریقت ہے، یہی تزکیہ باطن سے مقصود ہے، یہی اصلاح و تربیت کی انتہا ہے. صرف اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کی رضا سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا کیا مطلب ہے، اور اس کے کیا آثار ہیں جن سے بندہ اندازہ لگائے کہ اب مجھے منزل قریب آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس راستے میں نے قدم رکھا تھا اب اس کی منزل قریب آ رہی ہے، اور اس کے حاصل کرنے کیا طریقہ ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا بندے کو حاصل ہوتی ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں اس راستے میں قدم رکھنے کی بھی توفیق دے، سچی توبہ کی بھی توفیق دے، اور جو اعمال اس سلسلے میں بتایا گیا ان کو انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنے فضل سے اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اس کے جو طریقے ہیں ان کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنی عنایت اپنی مہربانی سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے اپنے اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار کے سلسلے میں جتنی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما، ہم نے بڑی غفلت اختیار کی ہوئی ہے اس کو اپنی رحمت سے دور فرما اور ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس سلسلے میں اپنے اصلاح کے سلسلے میں ہم نے بہت غفلت برتی, بڑی لاپرواہی اختیار کی ہے یا اللہ, بڑی سستی اور کاہلی کو ہم نے اختیار کیا ہے, مہربانی فرما سب ہماری غلطی ہے اپنے کرم سے معاف فرما, ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما یا اللہ, اصلاح کی فکر کامل عطا فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا حلیم یا کریم, یا علیم یا علی, یا حاضر یا حی یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما, اور اپنی رضا اور خوشنودی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرما. اپنی رضا اور خوشنودی ہمیں مکمل و دائمًا عطا فرما یا اللہ, دائمًا اور مکمل عطا فرما یا اللہ. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم ہر حال میں ہم کو سکون, چین, آرام اور راحت نصیب فرما. یا اللہ ہر حال میں ہم کو سکون, چین, آرام اور راحت عطا فرما. یا اللہ ہماری بے روزگاری کو دور فرما, گرانے کو دور فرما, مہنگائی کو دور فرما, ہمارے ملک کی پوری پوری حفاظت فرما, اور یہاں پر حکومت صالحہ, حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ یہاں پر جلد حکومت صالحہ اور حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ جتنے احباب نے, خواتین نے, مردوں نے, یا اللہ دعاؤں کے واسطے گائے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. آمین.